قاد یهود کے قرآن صراحت سے کہہ رہا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ کلمات الہی کو تبدیل کرتے تھے اپنے محل سے تاکہ اپنے غلط کاموں کا جواز ڈھونڈ سکیں. یہ کام پھر یہاں پر شروع ہو گیا. مغیرہ ایک شخص تھا، صحابہ میں سے ہے، بڑا نام ہے مغیرہ کا. عمار یاسر کی ایک دن اس سے کوئی تو تکار ہو گئی کسی مسئلے پر نظریاتی. امیر المومنین نے عمار کو منع کیا، کہا کہ ہرگز منہ نہیں لگایا کرو مغیرہ سے، اس لیے کہ مغیرہ نے دین اس لیے نہیں سیکھا کہ حق پہچان سکے، مغیرہ نے دین اس لیے پڑھا ہے تاکہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال سکے، اسے منہ نہیں لگایا کرو. یہ اس قسم کا عالم ہے، علم حدیث پڑھتا تھا، علم قرآن جانتا تھا، سب کچھ، اپنے غلط کاموں کی توجیہ کے لیے سب کچھ کرتا تھا. خب یہود آئے، کلمات قرآن، کلمات تورات اور آیات تورات میں تحریف کی، جو کام غلط خود کرتے تھے اس کے جواز ڈھونڈتے تھے. ابھی وہی کام ہوتا ہے، ممبروں پر یہی کام ہوتا ہے، کہاں کہاں سے جواز ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں غلط کاموں کے لیے. میں نے یہی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک عمر لگا کر غلطی کرتے ہیں اور باقی ماندہ عمر میں اس غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے پر باقی ماندہ عمر صرف کر دیتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے. ایک عمر غلطیاں کرنے میں، دوسری عمر ان غلطیوں پر پردے ڈالنے میں لگا دیتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ جو کام ہم کریں اس کے جواز کے لیے آئے، ہم تحریف کریں کلمات الہی میں. آئمہ بھی کلمات خدا ہیں. یہود نے ان آیات تورات میں تحریف کی، یہ طبقہ آ کر کلمات معصومین میں، کلمات الہی میں تحریف کرتا ہے. نہ تو نہ کریں، اپنے آپ کو ان کے مطابق بنائیں، نہ کہ انہیں اپنے مطابق بنائیں. یہ تخیل کی مدد سے یہ کام ہوا ہے. اس وجہ سے ہمیں کوئی امام حماسی نظر نہیں آتا. امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، حماسی امام نظر نہیں آتے. مدرس، ہم نے مدرس بنا دیا، چونکہ مجھے مدرس ہی پسند ہے، تدریس پسند ہے، میں تدریس کرنا چاہتا ہوں. آخر تدریس کیسے کروں، کوئی نبی تو مدرس تھے نہیں، کہاں سے لائے پھر؟ آئے جی یہ دو مدرس تھے، معصوم مدرس تھے، ہم ان کی سیرت پر چلتے ہیں. باقی وہ فلاں تھے، ساکت رہنے والوں کے امام حسن ہے، ان کے امام فلاں ہیں. حتی جب انقلاب اسلامی آیا، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب قیام کیا، انقلاب برپا کیا، اس وقت یہ باتیں بہت زوروں پر تھیں. آج تو اس کی بازگشت ہے، صدائے بازگشت، اس وقت یہ باتیں زوروں پر تھیں کہ کیوں ایک فقی نے قیام کیا، دوسرے کیوں نہیں کرتے، دوسرے علماء کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں ظلم کے خلاف بولتے. تو کہتے تھے دونوں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جو چپ بیٹھا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، چونکہ یہ بھی ایک معصوم کا پیروکار ہے، وہ بھی ایک معصوم کے پیروکار ہیں، وہ حسن کے پیروکار ہیں، یہ حسین کے پیروکار ہیں. دیکھیں کیا کیا کر رہے ہیں ہم، کیا ظلم کر رہے ہیں عظیم ہم. اپنی سکوت، اپنی بزدلی، اپنی لا تعلقی، اپنی غیر جانبداری کو ثابت کرنے کے لیے ہم معصوم کے دامن کو آلودہ کرتے ہیں. یہ وہ تصویریں ائمہ کی بنی ہوئی ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، ورنہ وہ تصویر جو خدا نے بنائی تھی اور وہ فرائض جو خدا نے ائمہ کے مقرر کیے تھے، اس کو جا کر ڈھونڈیں، تلاش کریں غبار کے نیچے سے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ اسلام گم شدہ است، اسلام کھو چکا ہے، اسلام گم ہو چکا ہے. نہ اسلام گم ہو چکا ہے یورپ میں اور امریکہ میں اور افریقہ میں گم ہو چکا ہے، نہ اسلام گم ہو چکا ہے انہی مسلمانوں کے ہاں، ان مسجدوں میں گم ہو گیا ہے، ان عزاخانوں میں گم ہو گیا، ان مدرسوں میں کھو گیا اسلام، ان ممبروں پر گم ہو گیا اسلام، ان کتابوں میں گم ہو گیا اسلام. اسلام کو ڈھونڈو جا کر، اور یہ اسلام کے نام پر جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہ وہ اسلام حقیقی نہیں ہے. اسلام کے اصلی چہرے کو پہچانو آپ. حقیقی چہرہ ائمہ کا جب دیکھیں تو اس میں ہمیں کچھ اور ماجرا نظر آتا ہے. مختصر ہر امام، اب یہاں گفتگو ظاہر ہے پھر ہر امام کا بتانا پڑتا ہے، ابھی اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، سننے پر اکتفا نہ کریں، اس کے لیے آپ جائیں ایک ایک امام کا مطالعہ کریں. اتفاقاً اس نام سے کتابیں بھی موجود ہیں، اسی عنوان سے محققین نے آج کتابیں بھی لکھ دی گئی ہیں، بعض علماء نے زحمت کی ہے. ائمہ معصومین کا سیاسی کردار، ائمہ معصومین کے مبارزات، ائمہ معصومین کی جو خدمات، یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے نکال دیا. لیکن اس سے پہلے چونکہ فقہی حدیثیں زیادہ نقل کی گئیں، لہذا ہم سمجھے کہ امام فقط فقہ پڑھانے کے لیے, حرام و حلال بتانے کے لیے امام ہوتا ہے نا. میں وہی جو نمونہ پیش کیا جاتا ہے انہی کی مثال دیتا ہوں. امام صادق علیہ السلام جن سے ہمارا مذہب و مسلک و فقہ و سب کچھ منسوب ہے, میں امام کی, چونکہ ایک امام ایسے زمانے میں تھے کہ جب بنو امیہ ختم ہو گئے تھے اور بنو عباس ابھی نئے نئے برسر اقتدار آئے تھے, اس زمانے میں امام علیہ السلام کا, امام ششم کا زمانہ امامت تھا. ایک شخص آیا امام کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, آپ جو مدت سے ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم سے غصب ہوا, ہم سے چھینا گیا, یہ ہمارا حق ہے, تو خوب آج موقع ہے اس کے لیے, آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ توجہ کریں, ایک طرف سے ہم کہتے بھی ہیں بڑے فخر سے کہ امام کے 4000 شاگرد تھے, اس میں جابر ابن حیان تھے, اس میں فلاں تھے, اس میں فلاں تھے, اور کہتے بھی ہیں اس میں ابو حنیفہ اور اس طرح کے سارے لوگ ائمہ کے شاگردوں میں سے تھے. خوب اسی فہرست سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ائمہ کے شاگرد کیسے تھے, انہیں چند ایک سے پتہ چل جاتا ہے. امام کے 4000 شاگرد ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. جس آدمی کے 4000 شاگرد ہوں, جس انسان کے ظاہر 4000 خاندان بھی تو ہوں گے نا, ان کے کم از کم 4000 خاندان, اور ہر خاندان میں 4 آدمی اگر ہم ایوریج فارض کریں, کہ نہیں تھے اس زمانے میں زیادہ ہوتے تھے, 4000 میں سے کتنے ہو گئے, ہر گھر گھر میں اگر 4 آدمی ہو تو 16000 تو ماننے والے تھے کم از کم ہم کہیں. ظاہر ہے پھر سارے شاگرد ہی نہیں ہوتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ماننے والے ہوتے ہیں لیکن وہ شاگرد نہیں ہوتے, نہیں آتے پڑھنے. مثلا ابھی حوزہ علمیہ قم میں جائیں 70-80000 طالب علم ہیں, تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہ پوری دنیا میں 70-80000 شیعہ ہیں, نہ, کروڑوں کے اعتبار سے شیعہ ہیں, ان میں سے کچھ منتخب لوگ پڑھنے جاتے ہیں. امام علیہ السلام کے 4000 شاگرد ہیں. شخص نے آ کر سوال کیا امام سے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے, بنو امیہ کمزور ہیں, بنو عباس ابھی مضبوط نہیں ہوئے, آپ وقت ہے, چونکہ آپ کے نام پر تحریکیں چلی ہوئی ہیں, آپ کے نام پر جلوس نکلتے ہیں, آپ کے نام پر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ بعض سوال سمجھ میں نہیں آتے چونکہ مناسب جگہ پر نہیں پہنچے جاتے. ابھی ایک جگہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ایک آدمی آیا تو اس نے قضا و قدر کا مسئلہ پوچھا, کہا کہ یہ مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بزرگوار, یہ تقدیر کا مسئلہ ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے کوئی اہتمام ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے. ابھی اعلان ہو جائے گا کہ آپ بورڈنگ ہو رہی ہو, اٹھ کے بھاگو, بات آدھے میں رہ جائے گی, آپ اٹھ کر چلے جائیں گے, سیٹ کی فکر میں رہیں گے. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے پوچھتے ہیں, یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مسائل نہیں ہوتے. دین سیکھو, صحیح طریقے سے سیکھو, چوک میں کھڑے کر کے پوچھ لیں گے, ٹیلی فون پر پوچھ لیں گے, بہت عمیق باریک مسائل مثلاً جن کے لیے وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے, یا موقع و محل بسا اوقات نہیں ہوتا. حضرت نے یہ کام کیا, اس نے مدینے میں سوال کیا, حضرت نے کہا یہاں تجھے سمجھ میں نہیں آئی بات, کہا نکلو باہر چلتے ہیں, مدینے سے باہر جاتے ہیں. وہ خود کہتا ہے میں 2 سواریاں لے کر آیا, ایک گھوڑا اور ایک خچر. گھوڑا امام کو دیا کہ آپ اس پہ بیٹھیے اور خچر میں خود, لیکن امام علیہ السلام گھوڑے پہ نہیں بیٹھے اور کہا کہ نہیں میں خچر پہ بیٹھوں, آپ گھوڑے پہ بیٹھوں. میں نے بہت اصرار کیا کہ یہ آپ کے شاہ نشان نہیں ہے, بار کے امام نے فرمایا کہ نہیں میں اسی پہ بیٹھوں گا, آپ گھوڑے پہ بیٹھوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ائمہ کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم انہیں گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے, اگر اسی طرح سے آ جائے ہمارے پاس جس طرح زندگی بسر کی ہے انہوں نے. ہم تو شہزادے کہتے ہیں ان کی اولاد کو, شہزادے, جب تک شہزادے نہ کہیں سمجھتے ہیں احترام نہیں ہے, چونکہ ہماری نظروں میں امام کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی شاہ کی اہمیت ہے. تو جب تک ان کو شاہ نہ بنا دیں اور ان کو شہزادیاں اور شہزادے نہ بنا دیں احترام نہیں ہے, یعنی شہنشاہ ہمارے نزدیک بہت بڑی چیزیں ہیں, چونکہ ہم نے دین راجوں اور مہاراجوں سے لیا ہے اور راجوں کے یہاں شاہوں کی بڑی قدر ہوتی ہے, ائمہ کی قدر نہیں ہوتی. لہذا پہلے شاہ بناتے ہیں, شہزادے بناتے ہیں, پھر ان کا احترام کرتے ہیں. ہر کام پھر شاہی ہونا چاہیے, تاج شاہی ہونا چاہیے, سواری شاہی ہونی چاہیے, گھر بھی شاید پھر وہ پیش بھی کرتے ہیں کہ جب آتے تھے تو دائیں بائیں یہ کھڑے ہوتے تھے وہاں یہ. امیر المومنین ایک جگہ گئے خلافت کے زمانے میں, اپنی امارت کے زمانے میں گئے, آگے آگے کچھ جوان جا رہے تھے اس خوشی میں اچھلتے ہوئے, تو حضرت نے ان کو روک لیا, کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے یہاں ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ خبردار, میرے سامنے اس طرح اچھل کود کی کہ یہ شاہوں کے لیے کیا جاتا ہے اور میں شاہ نہیں, یہ ملوک کے لیے عمراء کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے, ظالم حکمرانوں کے لیے کیا جاتا ہے, میں وہ نہیں, اس طرح میرا احترام کرتے ہو جو شاہوں کا کرتے ہو. آیا بنایا ہی نہیں, ہم نے امامت سے گرا کر شاہی تک لے آئے, شاہوں تک کے درجے تک لے آئے امامہ کو, یہ ہماری بنی ہوئی تصویر ہے. امامزادوں کو شہزادے بنا دیا ہم احترام میں, محبت میں. اس لیے میں نے کہا تھا محبت میں بسا وقت بہت کچھ کرتے ہیں ہم, پتہ نہیں چلتا ہمدردی. امام نے کہا کہ یہاں تجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, چل مدینے سے باہر. واقعی بعض باتیں شہر میں سمجھ میں نہیں آتی, ان کو سمجھنے کے لیے لاہور سے باہر جانے کی ضرورت ہے, یا ہمدرد حال میں سمجھ میں نہیں آتی, ان کے لیے ایک الگ ماحول چاہیے ہوتا ہے. اور یہ سنت رسول اللہ ہے, بعض کام سمجھانے کے لیے لے جاتے تھے اصحاب کو باہر دور. اب وہ کئی واقعات ہیں, نقل کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. لاہور سے باہر جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیا تھی. حضرت لے گئے ان کو وہاں اور کافی مدینے سے باہر چلے گئے شہر مدینے سے, اس وقت مدینے سے. ایک جگہ نماز کا وقت ہوا, اس صحابی نے کہا کہ یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں, پانی بھی ہے اور یہاں نماز پڑھتے ہیں. امام نے وہاں حکم شرعی بھی اس کو بتایا کہ یہ زمین شور ہے, شور تھور ہے, اس میں یہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے, لہذا کہا کہ آگے چلو. تھوڑا آگے چلے وہاں جا کر اترے, امام نے فرمایا کہ پانی بھی ہے یہاں نماز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ نماز پڑھیں امام علیہ السلام نے کہا کہ تو نے ایک سوال کیا تھا مدینے میں, کہا یاد ہے, کہا یاد ہے مجھے, کہ آپ نے کہا تھا کیوں قیام نہیں کرتے. امام علیہ السلام نے سامنے ریوڑ تھا بکریوں کا, اس ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اتنے بھی میرے ساتھی ہوتے میں قیام کر دیتا, اس ریوڑ کی حد تک میرے ساتھی ہوتے میں قیام کرتا. وہ راوی کہتا ہے بعد میں نے گنی وہ بکریاں, 17 تھی ٹوٹل, 17 بکریاں تھی ٹوٹل. اور امام نے کہا کہ اگر اتنی تعداد میں میرے پاس حامی ہو انصار ہوتے میں قیام کرتا. خوب, جس معصوم کے 4000 شاگرد ہیں 17 انصاری نہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انقلاب مقلدوں سے نہیں آتا, بسیجیوں سے آتا ہے. مقلد انقلاب لے کر نہیں, چونکہ تقلید کی زمان مقلد کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جہاں مشکل پیش آئی چھوڑ دیا. ہم نے دیکھا حج میں, دیکھا ہوگا حج زیادہ بڑا وہ اس تجربہ کا ہے. اس چیز بعض فقہا کے فتاوے ہیں سخت کہ یہ کام کیا تو بکرا لگ جائے گا آپ پر کفارہ, بس پر بیٹھے چھت والی بس پر بیٹھے کفارہ چڑھتے ہوئے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی صاحب کس کے مقلد ہو, ہم ایکس کے مقلد ہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر چھت والی بس پہ بیٹھے تو بکرا چڑھ جائے گا, پھر کیا کروں کیا کروں. کہتے ہیں آپ بتاؤ کیا کریں, کہتے ہیں رائے حالی ہے کہ ان کی تکلیف چھوڑ دو. کہتے ہیں وہیں اسی بس کے پائدان پر ہی بدل دیتا ہے تکلیف. یہ ہے فرق راہبر ولی امر میں, اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہاں زمام مقلد کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جب جائے چھوڑ دے ساتھ, جو اپنے فتوے خود سنبھالو. لیکن راہبر میں ولایت میں زمام اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, وہ ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ولی کے ہاتھ میں زمام ہوتی ہے, نہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. 4000 شاگرد تو تھے لیکن 17 انصاری نہیں تھے. اور وہی معروف واقعہ کہ شخص سے کہا حضرت نے, وہ ذاکر بھی پڑھتے رہتے ہیں عموماً, امام نے کہا تنور میں بیٹھ جاؤ, وہ نہیں بیٹھا. پھر ہارون مکی کو بٹھا دیا تنور میں, وہ بڑا پریشان ہوا. تو وہ بھی اسی لیے اکسانے آیا تھا امام کو کہ آپ قیام کریں, انقلاب کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کا امتحان لیا امام نے, نہیں بیٹھا, شک کیا اس نے. تو وہ کہنے لگا کہ شہروں کے شہر آپ کے ساتھ ہیں, پورا اہواز آپ کے ساتھ ہے, خراسان آپ کے ساتھ ہے, فلاں فلاں. تو امام نے فرمایا بتاؤ ایسے کتنے ہمارے ساتھ ہیں. اس نے کہا کہ یہ ایک ہی ہے آپ کے ساتھ, اگر ایسے آپ کو چاہیے یہ ایک ہی ہے, وہ بھی آج ہی دیکھا میں نے, یہ وہ نہیں ہے. شیرمال والے جو ہیں وہ مومن, وہ اس طرح تنوروں میں جا کر نہیں بیٹھتے. بس یہ کیوں ہوا, کیوں یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ باقی ائمہ نے کچھ نہیں کیا اور سیر سید و شہداء میں حماسی روح تھی باقی ائمہ کی دی تھی؟ نہ, وہ امام نہیں ہو سکتا جو حماسی نہ ہو, جس کے اندر حماسہ نہ ہو, جس کے اندر روح حماسی نہ ہو. خدا نے جن صفات سے ان کو نوازا, سب سے پہلی شرط ہے کہ امام میں شجاعت ہے, دلیری اور بہادری. لیکن کیوں پھر ہمیں اس جیسا مارکہ نظر نہیں آتا؟ وہ خود سید الشہداء نے بھی فرما دیا, کہا جیسے انصار مجھے ملے ایسے کسی اور کو نہیں ملے. بس فرق آئمہ کا نہیں ہے, فرق امتوں میں ہے نہ آئمہ میں ہے. یوں نہیں کہ آئمہ مختلف تھے, حسن و حسین مختلف نہیں تھے, حسن و حسین کے ساتھی مختلف تھے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھی وہ تھے کہ جنہوں نے گھیر کے دشمن کو تحویل دینا چاہا, پکڑ کے قید کر کے باندھ کے. منصوبہ یہ تھا ان کا کہ یا ہم شہید کر دیں گے اسی خیمے میں, یا ہاتھ باندھ کے شامی فوج کے حوالے کر کے اشرفیاں لے لیں گے. ایک وہ انصار اور ایک یہ انصار, کہ چراغ بجا کے کہا کہ آپ چلے جاؤ, جنت میں جاؤ گے, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. بس امامت, امامت کا حماسہ تنہا نہیں ہوتا, حماسہ امامت ہمیشہ امت کے ساتھ ہوتا ہے, ہمیشہ امت کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ تاریخ کا رہا ہے. آئمہ کو شاگرد تو ملے 4000 پڑھنے کے لیے آتے تھے, مسئلہ پوچھ کر وضو کا چلے جاتے تھے, لیکن کوئی آ کر پوچھتا نہیں تھا کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے. خمس کے اجازے لے جاتے تھے, بہت سارے تھے. علی ابن حمزہ بطائنی, اس قدر عظیم شخصیت, عالم فاضل, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل, اور پورے ایک علاقے کا, یہ چند علاقوں کا خمس اس کے پاس اکٹھا تھا. امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام ہشتم نے اسے کہا کہ خود بھی آؤ اور وہ جو مال ہمارا پڑا ہوا ہے وہ بھی لے کر آؤ. کہا میں آپ کو امام ہی نہیں مانتا, آپ کو امام ہی نہیں مان سکتا, وہ امام نہیں ہوں. کیا کہا؟ موسیٰ کاظم علیہ السلام اصلا شہید نہیں ہوئے, غائب ہو گئے ہیں, پردہ غائبت میں, اور میں ابھی تک ان کا وکیل ہوں. دیکھیں مشکلات آئمہ کی, یعنی حقیقی تصویر دیکھیں کیا تھی, اس وقت ماجرا کیا تھا, کہاں کتنے نقاب پوش تھے اس وقت, کتنے چہرے تھے جو نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے. لہذا ہم اپنے کاموں کی توجیہ کے لیے نہ لائیں آئمہ سے لا کر, پہلے ادھر مسخ کریں, خدا نہ خواستہ تحریف کریں سیرت معصوم کو, پھر اس تحریف شدہ سیرت کو لا کر اپنے کام کے جواز کی. آج دیکھیں سب کے پاس ایک ایک جواز موجود ہے, سب لے کر بیٹھے ہو, جو کلو حزب بما لدیہم فارحون. اور مولانا روم نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا, بہت خوبصورتی سے. یہی غلطی اور خطا لوگوں کی جو ہر زمانے میں تکرار ہوتی ہے, اسی آغاز میں وشنو ز نئے چن حکایت میں کند از جدائی ہاں شکایت میں کند, چن مراز نستان بے بری دن از نفیرم مرد زن نالی دن. اسی کے نیچے آ کر یہ فرمایا کہ ہر کسی بہ ظن خود شد یار من, از درون من نہ جست اسرار من. ہر کسی بہ ظن خود شد یار من, یعنی ہر ایک اپنے گمان کے دروازے سے میری طرف آیا ہے, کسی نے خود میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں. گمان زن یعنی گمان, ہر کوئی اپنے گمان سے آیا ہے کربلا کی طرف. ابھی تک ہم گمان کے دروازے سے کربلا گئے ہیں, کبھی کربلا کے دروازے سے کربلا نہیں ہے, یعنی ہمارا گمان ہے. ابھی تو بلکہ سٹیجوں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں یوں ہوا ہوگا, میرا دل کہتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا, یعنی ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا اس کا, اتنا کچھ شمر و خولی انہوں نے کیا, لیکن ابھی بھی اس کا دل کہتا ہے کہ یوں بھی ہونا چاہیے تھا. یہ گمان ہے, میرا گمان ہے کہ یوں کیا ہوگا. گمان سے کیوں جاتے ہو؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان کسی طرف ہدایت کا راستہ نہیں ہے. یقین سے ہو, آگہی سے ہو، معرفت سے ہو، کربلا کو اس طرح سے دیکھو جس طرح سے کربلا ہے. ہر کسی بزن خود شد یار من، از درون من نہ جو اسرار من. یہ کربلا کی پکار ہے کہ جو بھی آیا، کربلا بہت آتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنے گمان کے دروازے سے آتا ہے کربلا، اور اس کو کربلا ویسی نظر آتی ہے جیسے اس کا گمان ہوتا ہے، اور ویسی نہیں دیکھتا جیسے کربلا موجود ہے اور جیسے برپا ہوئی ہے. اس وجہ سے ہمیں کربلا میں حماسہ نظر آتا ہے لیکن اور کسی جگہ حماسہ نظر نہیں آتا. نہ ہمیں ہر جگہ اصل قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ، ہر نبی حماسی نبی ہے، ہر نبی حماسی نبی ہے. حتی مسیح، مسیحیت نے جو بہت بڑا ظلم کیا حضرت مسیح پر، بہت بڑا ظلم، ایک ظلم یہود نے کیا اور ایک ظلم مسیحیت نے کیا. یہود نے حضرت مسیح پر یہ ظلم کیا کہ اپنے گمان کے مطابق ان کو صلیب پہ لٹکا دیا. صلیب پہ لٹکانا صفت یہود ہے، اور مسیح جیسے بہادر و شجاع و حماسی نبی کو ایک راہب و لا تعلق و بے حس انسان ثابت کر دینا یہ مسیحیت ہے. مسیح کو یہ کہا کہ ایک راہب جس کا کام صرف اللہ کی طرف توجہ اور ذکر و زاری و تسبیح و بس، نہ کسی سے سروکار، نہ کسی سے پوچھنا، نہ لین نہ دین، کچھ بھی نہیں. یعنی بے حس نبی جس کو اپنی ارد گرد بھی کچھ نظر نہیں آتا. نہ قرآن میں اتفاقاً سب سے نمایاں اور برجستہ صفت جو حضرت مسیح کی ذکر کی وہ یہی احساس تھا، احساس ذمہ داری تھا کہ فلما، سورہ آل عمران، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی جب عیسیٰ نے احساس کیا کہ کفر معاشرے میں شرک پھیل گیا ہے، فوراً حال میں ناصر کی صدا دی. وہی کربلا، کربلا حماسہ ہے، وہی حماسہ کربلا جو ہم سنتے ہیں، وہی حماسہ حضرت مسیح سے قرآن نے نقل کیا ہے. چونکہ سید الشہداء وارث عیسیٰ ہیں، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یہ وارث عیسیٰ حماسے میں وارث عیسیٰ ہیں. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے صدا لگائی، حال میں ناصر ینصرنا، من انصاری الی اللہ، کون ہے رائے خدا میں میری مدد کرے. کربلا میں وہی وارث عیسیٰ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حال میں ناصر ینصرنا. آپ تصویر قرآنی دیکھیں انبیاء کے، ہر نبی حماسی نبی ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق، لیکن یہ حماسی نبی کبھی قوموں کے ہاتھوں صلیب پہ نظر آتا ہے، یہی حماسی نبی کبھی اس کی گردن کٹی ہوئی نظر آتی ہے قوموں کے ہاتھوں، یہی حماسی نبی کبھی گھر میں زندان میں محبوس نظر آتا ہے، کبھی قید و بند میں نظر آتا ہے. یہ حماسی انسان امتوں نے ان کے اوپر کیا کیا ظلم کیا. آج سید الشہداء کے اوپر ایک ظلم یہود کی طرح، جس طرح یہود نے مسیح پر ظلم کیا، سید الشہداء پر بنو امیہ نے ظلم کیا اور شہید کیا حضرت سید الشہداء کو، لیکن ایک ظلم مسیحیت والا وہ بھی سید الشہداء پر ہو رہا ہے. اور وہ کون سا ہے کہ جس طرح مسیح امت کے گناہوں کا کفارہ تھا، اس طرح حسین ابن علی بھی امت کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ گناہ مسیحیت کا ہے جو آج مسلمان مرتکب ہو رہا ہے. سید الشہداء امت کے گناہوں کا کفارہ ہے. سر جب ہمیں حقیقی تصویر معصومین کی نہیں نظر آئے گی تو پھر ہم تخیل کی مدد سے انہیں ایسا سمجھیں گے جیسا ابھی پڑھتے بھی ہیں مساوقہ ذاکرین اور ادھر ادھر سے کتنی باتیں. جو یہ خواتین میں بھی ایک بہت رائج چیز ہے وہ لکڑہارے کا قصہ، بی بی کا معجزہ ہے، بیچ میں کہیں بی بی کا نام نہیں، لکڑہارے کا ہے وہ تو. ہو اس کو پڑھتی ہیں اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا برکتیں لیتی ہیں اور کیا کیا کچھ کرتی ہیں. یعنی اب دیکھیں تصویر کیا ہے اس میں، تصویر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ لکڑہارے کا قصہ نہ پڑھا، بی بی آپ کا گھر جلا دیں گی. آخر کیا گناہ کیا میں نے ان کا، کیوں میرا گھر جلا دیں گے؟ گھر جلانے والے اہل بیت ہیں، اہل بیت نے گھر جلایا آج تک کسی کا؟ اہل بیت کے گھر لوگوں نے جلائے ہیں، اہل بیت کے دروازے لوگوں نے جلائے ہیں، اہل بیت کسی کا گھر نہیں جلاتے. صرف اس وجہ سے گھر جلا دیں گے انہوں نے میرا قصہ نہیں پڑھا یا اس کی فوٹو کاپی نہیں کی. یہ وہ تصویر ہے جو ہم دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ وہ ظلم ہے جو مسیحیت نے مسیح پر کیا، ادھر سے ہم کر رہے ہیں. یہ غبار ہیں جو ہم چلا رہے ہیں، یہ تصاویر ہیں. یا مثلا برمودا میں امام غائب کو رکھا، ٹرینگل میں برمودا میں، وہاں پر امام ہے. چونکہ جاگیردار معاشرے میں رہتے ہیں نا ہم، اور جاگیردار اپنی جاگیر میں کسی کو قدم رکھنے نہیں دیتا. ہم ایسے ہیں، جاگیردار کسی کی پراپرٹی میں قدم رکھیں وہ گارڈ کھڑا کیا گولی مار دیتا ہے وہیں پر. گھسے کیوں ادھر تم؟ اوپر سے جہاز نہیں گزرنے دیتے، کشتی نہیں گزرنے دیتے، کسی انسان کو قریب نہیں بڑھنے دیتے. کیوں نہیں بڑھنے دیتے؟ چونکہ یہ میری جاگیر. جاگیردار معصوم کو معصوم کے بجائے جاگیردار بنا دیتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ امام کو شاہ بنا دیا، اس کی اولاد کو شہزادہ بنا دیا. جاگیرداروں نے امام کو جاگیردار بنا دیا کہ ایک جاگیر بنائی ہوئی ہے وہاں پر، اس پہ قبضہ ہے اور کوئی گھسنے نہیں دیتے دائیں بائیں کسی کو بھی، جو آئے وہ بے گناہ. آخر کتنے عوادث کہتے ہیں امام نے ڈبو دیے جہاز. اور اس امام جو امام کہتے ہیں منجی بشریت ہے، بشریت کو نجات دینے آئے گا، ابھی تک تو نجات نہیں تھی بلکہ الٹا ڈبویا ہے. ان کا کیا گناہ تھا جن کو ڈبویا ہے؟ صرف یہی تھا نا کہ ان کے علاقے میں چلے گئے غلطی سے. یہ اگر تصویریں ہم پیش کریں گے، وہ لکڑے آرے کے قصے میں بی بی زینب کی تصویر پیش کریں اور یہ امام غائب کی تصویر برمودا میں پیش کریں گے، اس سے پھر حماسہ کا نظر آئے گا ہمیں. حضرت زینب کا حماسہ، خود ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، لیکن اس قدر حماسی خاتون ہے، اس قدر حماسی خاتون ہے. اس کا جملہ جملہ، اس کا کلمہ کلمہ، اس کا ایک ایک قدم، خدا شاہد ہے کہ حیران ہو جاتا ہے بسا اوقات انسان کی. خدایا یہ کیا خاتون ہے، یہ کیا عظمت ہے. اتنی عظمت ایک انسان کے اندر، ایک خاتون کے اندر، کہ جس کے آگے سروں کے اوپر، نیزوں کے اوپر سر کٹے ہوئے عزیزوں کے جا رہے ہیں اور لاشیں کٹے ہوئے کربلا میں چھوڑ کر آئی ہے، خود ہاتھ رسیوں میں بند ہیں اور وہ پرمشقت سفر کر کے آئی ہے، لیکن پھر اپنا حماسہ دکھاتی ہے اور کوفہ کے بازار میں پکار کے، للکار کے لوگوں کو کہتی ہے، اللہ یا اہل الکوفہ، سنو کوفیو، سنو کوفیو، میں بتاتی ہوں تم نے کیا کیا، تم کون لوگ ہو. یہ حماسہ ہے حضرت زینب، دیکھیں. کیوں حضرت زینب کا خطبہ کیوں نہیں پڑھتی ہیں لکڑے آرے کے کسے پڑھتی ہیں اپنی مجلسوں میں؟ حضرت زینب کا خطبہ پڑھیں، یہ جو کوفہ میں دیا، یہ جو شام میں دیا، یہ بیٹھ کر پڑھیں کہ حضرت زینب نے کیا کیا. یہ ہے حضرت زینب، حماسی خاتون. کربلا واقع نا ہماسا، ہر کردار اس میں، ہر رول اس میں ایک حماسا ہے. بس ہر امام کی تاریخ ایک حماسی تاریخ ہے، لیکن وہ تصویر جو ذہنی ہم نے بنائی ہے وہ کچھ اور بنا کے رکھ دی ہے، مسخ کر کے رکھ دیا ہم اس کو، اور اس کو پھر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور باور بھی آ گیا کہ ایسے ہی تھا. حق کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئیں پڑھیں. اب یہ توقع کہ آر امام کا میں آپ کو حماسہ بتاؤں ان چار روز میں، یہ کوئی اتنی بجا توقع نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو غور کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. کم از کم اتنا اہتمام جتنا ڈرامہ دیکھنے کے لیے کر لیتے ہیں. کتنا وقت نکالتے ہیں ہم فلاں ڈرامہ دیکھنے کے لیے؟ خوب اتنا ایک کتاب پڑھ لیں، ہر امام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، تاریخ، واقعی تاریخ، حقیقی تاریخ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آئمہ نے کیا حماسہ دکھایا. ایک میں آخر میں سب معصومین کے تنزیہ کے لیے، وہ سب معصومین کے اوپر سے اس تہمت کو ختم کرنے کے لیے ایک مجھے بتائیں نقطہ، کہ اگر معصوم کسی کو درس پڑھانے کے جرم میں تو شہید نہیں کیا جاتا، کسی کو دعا کے جرم میں تو شہید نہیں کیا جاتا. کوئی معصوم ایسے نہیں ہے جو شہید نہ ہوئے ہو. اسے صرف اس ایک نقطے پر غور کرتے رہیں کہ اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ صرف اپنے درس و باس میں لگے ہوئے تھے، اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے، اپنے دعا و مناجات میں تھے، ان کو کیوں شہید کیا؟ یعنی وہی انجام سب کا ہوا جو کربلا میں سید الشہداء کا ہوا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو سید الشہداء نے کربلا میں کیا. اسی وجہ سے تو انجام سب کا یہ ہوا. یہ شہادتیں بتاتی ہیں کہ حماسی تھے یہ. اگر حماسی نہ ہوتے ان کو شہید نہ کیا جاتا. یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو سکوت کے اوپر بعض معصومین سے لاتے ہیں. امام فرماتے ہیں بتاؤ کیوں شہید کیا گیا ان کو, کس جرم میں ان کو شہید کیا گیا, یہ حکمرانوں کا کیا بگاڑتے تھے, یہ تو اپنی درس و بحث میں مشغول تھے, یہ تو حلال و حرام کے مسائل بتا رہے تھے, اسے حکمران کو کیا تکلیف پہنچتی ہے. شہادتیں بتاتی ہیں کہ کچھ کرتے تھے, کچھ کر رہے تھے. اور یہ شہادتیں بتاتی ہیں کہ دشمن کہیں زیادہ معصومین کو بہتر جانتا تھا ان لوگوں سے جو جن کو جاننا چاہیے, چونکہ دشمن سمجھ گیا تھا یہ کون ہے, دشمن ان کے حماسے سے آگاہ تھا, واقعی آگاہ تھا دشمن. اگر وہ آگاہ نہ ہوتا تو یہ ہرگز یہ اقدام نہ کرتا. روح حماسی ہوتی ہے معصوم کے اندر, وہ معصوم حجت خدا نہیں ہو سکتا جس کے اندر روح حماسی نہ ہو. کچھ ٹائم باقی ہے, اگر سوالات ہوں تو آپ بیان کریں. میں نے کوئی اشارہ کیا تھا ایسا؟ بھی
اکثر کہتے ہیں لوگ کہ یہ بھی ثواب ہے, اور جس نے رویا یا رونے کی صورت بنائی یہ اکثر روایت بیان کی جاتی
ہے. ہاں یہ صحیح ہیں, ایسی روایات موجود ہیں اور نقل بھی کی جاتی ہیں کہ اگر انسان روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے, اور یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ایسا ثواب ہے. جنت بھی واجب ہو جاتی ہے, مسئلہ نہیں ہے, جنت بھی واجب ہو جاتی ہے, ثواب ہی ہے, جنت جانا ہی ثواب ہے, جنتی ثواب ہے نا, جیسے دنیا میں ثواب ہوتا ہے ایسے آخرت میں بھی ثواب ہوتا ہے. جنت میں یہ بریانی یہ شیرمال یہ دنیا کا ثواب ہے, وہ آخرت کا ثواب ہے, وہ بس ثواب ہے. یہ جنت خود ثواب ہے, نہ کہ ثواب ایک الگ چیز ہے, ایک الگ خلق ثواب کے طور پر, خود جنت یہ نعمات جنت یہ سب ثواب ہے. ایسی روایات ہیں, اور ان روایات کے بارے میں دو طبقے پریشان ہیں, سخت الجھے ہوئے ہیں. ایک وہ طبقہ جنہوں نے جیسے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ لوگ ہیں جو ایسی روایت نقل کرتے ہیں اور پھر جنت کا ٹکٹ بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں, رو اور جنت میں چلے گئے. اور ایک طبقہ وہ ہے جن سے یہ روایات اس طرح ہضم نہیں ہوتی, وہ ایمان لو کہتے ہیں اس قسم کی روایت اصل معقول نہیں ہے, منطقی نہیں ہے کہ ایک آنسو سے انسان جنت چلا جائے. دوسری طرف سے جنت کا اتنا سخت راستہ بتایا گیا, یہ ہے یہ ہے یہ, اور ادھر ایک آنسو سے انسان جنت میں چلا جائے. یہاں کئی مسائل ہیں, توجہ کریں ان کو سمجھنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ جس طرح اس حدیث سلسلہ تو ذہب میں امام ہاشم نے بیان فرمایا کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی, خداوند کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, حسن ہے, اس قلعہ میں جو داخل ہو جائے امن امن عذابی, وہ عذاب سے محفوظ ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ میں آ جائے وہ عذاب سے محفوظ ہے. یہ کہہ کر پھر فوراً امام نے فرمایا کہ ولیکن بشارتہا و شروطہا, یعنی توحید میں آ جانا, خدا تک پہنچانا, لا الہ الا اللہ کہہ دینا, اس سے عذاب سے بچ جاؤ گے, لیکن بشارتہا و شروع دے. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. یہ جملہ توحید کے لیے ہے, وہ توحید اول الدین ہے. جس چیز کی بنیاد میں ایک شرط ہو جائے اس کے اوپر جتنی عمارت کھڑی کریں گے وہ عمارت کی بھی یہی شرط ہوتی ہے. اگر آپ کسی بلڈنگ کی کسی عمارت کی بنیادیں وقف کر دیں تو جو اوپر ہے وہ بھی ساری وقف ہو جائیں گی, تو نہیں نچلی اینٹ وقف ہے اوپر والی وقف نہیں. بنیاد میں یہ شرط, دین کی بنیاد توحید ہے, توحید میں یہ شرط ہے کہ بشارتیا و شروطیا, یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. خود امام کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عذاب سے بچ جاؤ گے, لیکن بشارتیا و شروطیا, اور پھر بعد میں فرمایا آنا من شروطیا. یہ شرط پورے دین کی ہے, دین سمجھنے میں یہ خیال رکھا کریں. یہ پورے دین کی شرط ہے, جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. بشارت ہاں وہ شروع تھے, یوں نہیں کہ صرف نماز پڑھی سیدھا جنت, بشارت ہاں وہ. اور اس سے باقی بھی پوچھا جائے گا صلہ رحمی کدھر ہے. یوں تو نہیں ہے کہ نماز میں نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں نماز پڑھ رہا ہے, بوڑھی ماں ہے اس کا خیال ہی نہیں رکھتا, باپ کا خیال نہیں رکھتا, بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتا, عزیز رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتا, وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہے, یہ ہوٹلوں میں جا کر بڑے بڑے فنکشن کرتا ہے. یہ کہے کہ میں نے چونکہ نماز پڑھ لی اب میں جنت جا رہا ہوں, اس کو واپس کر دیں گے کہ بشارت ہاں وا شروع تھے ہاں. شرائط کدھر ہے؟ نماز تو ہے, نماز کی شرائط توحید, میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اب لا الہ الا اللہ کی شرائط کہاں ہے؟ اس طرح ہر چیز, روزہ رکھا آپ نے, فلاں کام کیا, سب کی شرائط بشارت ہاں وا شروع تھے ہاں. اسی طرح گریہ اگر کیا آپ نے, بشارت ہاں وا شروع کیا. خوب یہ گریہ لے کر جاؤ گے ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا یہ گریہ ہے آپ کا, لیکن شرائط شرائط کی طرح اس کی شرائط کہاں ہے؟ تو جب گریہ شرائط کے ساتھ لے کر جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے, ورنہ بند رہیں گے. لہذا یہ نہ سمجھو کہ چونکہ ایک حدیث ہے اس میں صرف گریہ کا نام ہے اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, لہذا صرف گریہ سے جنت ملے گی, نہ. یہ مطمئن رہیں گے ایسے نہیں ہے, پورا دین ایسے ہے, بشارت ہاں وہاں شروط ہاں. ایک روزے سے کوئی جنت نہیں پہنچ جاتا, بشارت ہاں وہاں شروط ہاں. یہ ایک نقطہ. اس سے مہمتر نقطہ یہ ہے, اس سے مہمتر مطلب یہ ہے کہ گریے مثلا رو رولاؤ, رونے کی شکل بناؤ. اس کو میں ذرا زیادہ بعد میں وضاحت کروں گا, آج صرف اشارہ کرتا ہوں. رونا اور ثواب رغبت کے لیے ہے, رونے کا مقصد ثواب نہیں. یعنی ہمیں اس لیے گریہ کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم روئیں اور جنت چلے جائیں, رو رو کے جنت چلے جائیں, نہ. جنت رغبت ہے کہ آپ رو. کیوں رو؟ اس لیے کہ اس گریہ کا ایک مقصد ہے, خود رونا مقصد نہیں ہے, ایک مقصد کا رونا ہے. رونے کی کئی قسمیں ہیں, متعدد اقسام ہیں رونے کی, کئی طرح کا رونا روتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو مجلس میں اپنے دردوں کو روتے ہیں. بزرگ عالم دین شیخ انصاری, انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں, یہ جو مجالس میں بعض دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ سب سید الشہداء کو رو رہے ہوتے ہیں, بعض اپنے دردوں کو رو رہے ہوتے ہیں. بس وقت جی کرتا ہے نا کوئی مجلس ہو, کوئی شہنشاہ مصائب کوئی مجلس پڑھ رہا ہو تو اس میں جائیں ہم. کیوں؟ تاکہ روئیں. ہوا کیا ہے؟ اس لیے کہ آج مثلاً جھگڑا ہو گیا گھر میں, آج میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, میاں کا بھی جی چاہتا ہے, مصائب سنے بیوی کا بھی جی چاہتا ہے کہیں روئے. چونکہ ایسے روئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, لوگ ہمسائے پوچھنے آ جائیں گے کہ آج ان کے گھر میں کیا ہوا, کوئی مشکل پیش آئی. آخر لوگ باتیں تو بتاتے ہیں نا, بعض اپنی عزت بھی بچانے کے لیے باہر جا کے رواتے ہیں ادھر. اور یہ ہوتا ہے, میں عملی وہی پہلے بھی آج کیا کہ ایسے واقعات نہیں سناتا ہوں کم, لیکن سناتا ہوں کہ یہ ایک گریہ ہے کہ اپنے لیے رونا, اپنے دردوں کو رونا. قرضہ ہے اس کے لیے رو رہا ہے, پاس نہیں ہو رہا اس کے لیے رو رہا ہے, ہزار مسائل ہیں. مثلا کوئی خاتون ہے, بیٹا بچھڑا ہوا ہے اسے, اس کے لیے رونا چاہتی ہے. پھر وہ کہتی بھی ہے کہ حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھنا, کیونکہ اس کا جوان بیٹا گھر میں نہیں ہے, تو اپنے بیٹے کو رو رہی ہے, حضرت علی اکبر کو نہیں رو رہی. قم میں ایک بزرگ ہیں, وہاں ابھی بھی موجود ہیں, وہ اس یہی واقعہ میں نے سنایا جو ابھی آپ کو سنایا کہ ان بزرگوں نے لکھا کہ ہر کوئی اپنے دردوں کو جو بھی روتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ سید الشہداء کو روتا ہے، بعض اپنے دردوں کو روتے ہیں۔ یہ انہیں سنایا تو انہوں نے ایک اور مجلس میں، وہاں میں خود اس مجلس میں موجود تھا، انہوں نے مصائب پڑھا تو اس مصائب پہ کوئی بھی نہیں رویا۔ تو نیچے اتر کے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پہلے دن یہ بات کی تھی، تو وہ میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ بالکل صحیح ہے۔ قم میں دو قسم کے طلبہ رہتے ہیں، ایک جن کا اقامہ ہوتا ہے یعنی ایڈمیشن ہوتا ہے، ان کے پاس ہاسٹل ہوتا ہے، ان کو اسکالرشپ ملتا ہے، بڑے سیٹل ہوتے ہیں وہ۔ ایک وہ طبقہ رہتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہاسٹل ہوتا ہے، نہ ایڈمیشن ہوتا ہے، کوئی اسکالرشپ کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بےچارے اس طرح اپنی مدد آپ کے تحت، کبھی کوئی پرانے گھروں کسی ملا رہے، کوئی اس دوست کے یہاں اس دوست کے یہاں، کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا۔ پہلے دن مجلس ہوئی، اس میں سارا یہ طبقہ تھا جس کا اقامہ نہیں ہوتا، اشاریہ وغیرہ نہیں ہوتا ان کا، ان کی مجلس تھی، اکثریت ان کی تھی۔ یہ شاید مجلس اتنی اچھی نہیں پڑھتے تھے، سیکھ رہے تھے، انہوں نے جا کر ان میں جو مصائب پڑھا تو وہ تو دھاڑے مار مار کے روئے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ اپنے اوپر اتنا تعجب ہوا کہ میں اتنا اچھا مصائب پڑھ لیتا ہوں، مجھے آج تک نہیں پتا تھا۔ اس سے کہا میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی کہ اتنا روتے ہیں، میری مجلس میں لوگ روتے ہیں۔ تو کہا میں نے اسی میں نے دیکھ لیا کہ یہ مضمون بہت اچھا ہے، میں نے اس کو تھوڑا اور تیار کیا مزید کہ کل بھی جو مجلس مجھے پڑھنی ہے اس میں بھی جا کر یہی پڑھوں گا۔ اس میں اتفاقاً سارے وہ دوسرا طبقہ بیٹھا ہوا تھا جو سیٹل لوگ تھے، انہوں نے پورا زور مار لیا، کسی کا اثر آنکھوں میں نمی تک نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگے اتر کر کے، مجھے پتا چل گیا کہ وہ درحقیقت اپنے اقامے کو رو رہے تھے سارے۔ مجھے خواہ مخواہ میں احساس ہو رہا تھا کہ میں مجلس بہت اچھی پڑی، میری مجلس پہ رو رہے تھے، ایسے نہیں تھے۔ ایک طبقہ ایسے ہوتا ہے، میں نہیں کہتا سب ایسے ہوتے ہیں نا، بعض واقعین سید الشہداء کے لیے روتے ہیں، میں نہیں کہتا سب ایسے ہیں، بعض واقعین امام کے لیے اور اولاد امام کے لیے روتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے ایسا، آپ بھی مانیں گے کہ ہے ایسا طبقہ ہے۔ یہ ایک قسم ہے، اب ساری قسمیں بتاؤں گا تو وہ بعد والی مجلس رہ جائے گی، باقی کل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔
ابھی تمام احباب اس نشست کا انتظام بابا سے بلند ضرور پڑھے کریں گے۔